الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا کے مختلف خطوں میں گوشوں میں ملکوں میں پھرنے کے بعد اور دنیا کے مختلف گوشوں سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے ساتھ انٹریکشن بات چیت تبادلہ خیال کے بعد ہم میں سے اکثر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ دینداری نظر آتی ہے وہ خطۂ بر صغیر پاک و ہند کے اندر نظر آتی ہے، یعنی دوسروں کے مقابلے میں ان کمپیریزن ریلیٹیولی اسپیکنگ، یعنی کہ یہاں کے رہنے والے سب لوگ دیندار ہیں اور بہت زیادہ دیندار ہیں اور اعلیٰ اور افضل ہیں، نہیں، یہ نہیں مطلب ہے، بلکہ ان ریلیشن ٹو ادر پارٹس آف دا ورلڈ کمپیئرڈ ٹو ادر پیپل ادر ریجنز کے جو باسی ہیں ان کے مقابلے میں دینداری دین کے اوپر عمل کرنا یہ سب سے زیادہ برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کے اندر نظر آتا ہے، جس کے اندر ظاہر ہے ہندوستان کے مسلمان ہیں، پھر پاکستان کے بھی مسلمان اس میں شامل ہیں اور بنگلہ دیش کی طرف کے بھی مسلمان پھر اس کے اندر اس کا حصہ نظر آتے ہیں، اور جو ہمارے پڑوسی ملک ہے پاکستان کا، افغانستان، تو وہاں کے بھی بہت سے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک خطہ ہے جس میں دینداری سب سے زیادہ نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس عاجز کی اپنی ذاتی ذات سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس خطے کے باقی تمام لوگ ان میں ایک بہت بڑی غلطی بھی ساتھ ساتھ پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شاید، بلکہ شاید کیا، یقیناً کہنا چاہیے، جو دینداری کے اثرات کسی قوم کے اوپر نظر آنے چاہیے وہ اثرات ویسے نظر نہیں آ رہے۔ جو برکتیں، جو عزتیں، جو سکون قلب، جو سکون معاشرہ دین کے نتیجے میں ملتا ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن دینداری بھی ساتھ ساتھ نظر آتی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ پھر بنی اتنی ساری دینداری کے باوجود؟ تو وہ جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دینداری کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیا داری یا دنیا داری کی جو صحیح اگر ہم ٹیکنیکل ڈیفینیشن رکھیں نا، وہ ہوگی گناہ۔ تو نیکی اور گناہ، دینداری کو ہم کہہ لیں نیکی اور دنیا داری کو ہم کہہ لیں گناہ۔ یہاں پر دنیا داری سے مراد دنیا میں گھر بنانا، دنیا میں گاڑی چلانا، دنیا میں جاب کرنا یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دنیا داری سے یہاں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آپ نے مشائخ سے سنا کہ دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ سے غافل کر دے، تو اس چیز کو پرسو کرنا جو اللہ سے غافل کر دیتی ہے بندے کو، اس کو دنیا کہا جاتا ہے تو اس کی داری ٹھیک ہے تو یہ ہے دنیا داری تو اس وجہ سے اس کو گناہ کہا گیا تو نیکی اور گناہ ان دونوں کو ہم نے خلط ملط کر کے رکھا ہوا ہے ان دونوں کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس وجہ سے اس غلطی کی وجہ سے جو نیکی کے اثرات آنے چاہیے وہ اثرات ہمیں نہ اپنی زندگی میں نظر آتے ہیں اور نہ اپنے ماحول معاشرے ملک و قوم میں نظر آ رہے ہیں تو دنیا اور دین کو خلط ملط کر دیا نیکی اور گناہ کو ساتھ لے کے چلنا شروع کر دیا دونوں کو آپس میں مکس اپ کر دیا اس کی سادہ مثالیں آسان والی مثالیں یعنی سادہ سے لے کے شروع کرتے ہیں وہ یہ ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک عورت پردہ کر رہی ہے بہت ہی سادہ مثال لے کہ جی اس نے سر کے اوپر سکارف باندھا ہوا ہے اپنے بال چھپا لیے ہیں حتیٰ کہ اپنے منہ کو بھی چھپا لیا لیکن اگر وہی عورت اپنے ہاتھوں کو کھول دے بازوؤں تک جو ہے وہ اس کے ہاتھ نظر آ رہے ہوں تو یہ کیا ہوگا یہ دین اور دنیا کو یا نیکی اور گناہ کو آپس میں مکس کر دینا ہوگا ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں بھائی کہ جب غصہ آیا تو آستین جو ہے وہ بازوؤں تک چڑھا لی لیکن ساتھ ساتھ سر کے اوپر سکارف بھی ہے اور چہرہ بھی چھپا ہوا ہے تو یہ کیا کہیں گے کہ نیکی اور گناہ ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں اسی طرح مردوں کے اندر کہ جی سر کے اوپر تو ٹوپی جو کہ دینداری کی علامت ہے نشانی ہے ٹھیک ہے شعار ہے دین کا تو سر کے اوپر ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے لیکن ساتھ ساتھ چہرہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محروم ہے اور جو لباس اور وضاقتا جو ہے وہ کافروں کی اپنائی ہوئی ہے تو سر پہ ٹوپی رکھ کر کے اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کفار کی وضاقتا کے ساتھ بھی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ کیا ہوا نیکی اور گناہ کو خلط ملط کر دیا اسی طرح کسی نے پچھلے دنوں مینشن کیا اور جو کہ نظر بھی آتا ہے کہ بھئی جو لڑکیاں کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں ان میں سے بہت ساری لڑکیاں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے انہوں نے باقاعدہ پردہ کرنا شروع کر دیا ہے تو باقاعدہ نقاب اور برقع عبایا اس کے اندر کالج یونیورسٹی جا کر کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں بہت اچھی بات ہے پردے کی توفیق ملی لیکن ساتھ ساتھ جو غیر محرم لڑکے کالج یونیورسٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں بھی لگائی ہوئی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے جو ہے وہ ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ وقت سپینڈ بھی ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ نیکی اور گناہ کو خلط ملط کر دینا ہے لیکن یہ مثالیں لوگ شاید سمجھیں کہ بہت بڑی مثالیں ہیں لیکن ہم ان کو کہیں گے کہ یہ سادہ مثالیں ہیں یہ چھوٹے لیول کی مثالیں ہیں اب بیچ کے لیول میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں یعنی آپ نے ایک منیمم لیول سیٹ کیا اس کے بعد آپ شروع ہوئے تو پھر تو ایک نہ ختم ہونے والی گویا کہ تعداد ہے جس کو ہم ابھی مینشن نہیں کر سکتے لیکن اس کے ایک فار اینڈ کے اوپر جائیں ایکسٹریم اینڈ کے اوپر اگر ہم جائیں تو اس اینڈ کے اوپر ایک اور مثال ہمیں نظر آتی ہے یعنی لوور اینڈ بھی ہم نے مینشن کیا اب ہم اپر اینڈ مینشن کر رہے ہیں نیکی اور گناہ کو مکس اپ کرنے والا اپر اینڈ یا اپر اینڈ کی ایک ایگزامپل دے رہے ہیں ٹھیک ہے ہائر اینڈ کی ایک ایگزامپل دے رہے ہیں ایڈوانس لیول کی ایک ایگزامپل دے رہے ہیں تو ایڈوانس لیول کی کیا ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان وہ تزکیہ نفس کی محنت کے اندر باقاعدہ اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے اصلاحی تعلق شیخ کے ساتھ بنا لیتا ہے تصوف کے کسی سلسلے کے اندر باقاعدہ بیعت ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ شیخ کی بات ماننے کے بجائے اپنی بات مان کر کے زندگی گزار رہا ہے تو یہ جو تصوف ہے نا یہ بہت ایڈوانس لیول کی چیز ہے یہ دین کا کی ابتدا نہیں ہے دین کی ابتدا تو ظاہری دینداری سے ہوتی ہے और इंसान जो है वो बहुत सारे कदम उठा उठा करके आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है, लेकिन तसव्वुफ तो एक एडवांस लेवल, एक हायर लेवल है। पुराने जमाने में जो तसव्वुफ के मशायख थे वो तो आम दीनदार मुसलमान, जो मुसलमान आते थे उनके पास कि ये हजरत हमें बैत कर लीजिए, तो तसव्वुफ के जो मशायख होते थे वो तो बैत भी नहीं करते थे कि भाई तुम जो हो, यानी आसानी से बैत नहीं करते थे, वो बड़ा परखते थे उन आने वालों को, उनको चेक किया करते थे, फिर फैसला करते थे कि हाँ इसको बैत करना है कि नहीं करना है। एक मिसाल इस आजिज ने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मजालिस जो हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने मुरत्तब करी थी उसमें हाल ही में पढ़ी, जिससे कि इस बात का अंदाजा होता है कि मशायख कैसे परखा करते थे। तो लिखा था कि एक शेख थे, उनके पास जब कोई मुरीद होने के लिए आता था, बैत करने के लिए आता था, तो वो उसको बैत नहीं करते थे बल्कि उससे कहते थे कि तुम हमारे यहां खाना खा के जाओगे, उसको खाने के लिए ठहरा देते थे, अगरचे के खाने का वक्त नहीं भी होता था ना, तो उसको खाने के लिए ठहरा देते थे। फिर अच्छा उससे मुलाकात भी नहीं करते थे बल्कि खाने के लिए ठहरा देते थे। अब जब खाने का वक्त होता था तो उसके पास खाना भेजते थे, भिजवाया जाता था। जब वो खाने से फारिग हो जाता था और फिर उसका बची हुई जो प्लेटें, बचा हुआ जो खाना है वो जब वापस लाया जाता था ना, तो ये जो शेख साहब हैं ये उस खाने को बगौर जायजा लेते थे उस खाने का। अच्छा जाते हुए भी जायजा लेते थे कि किस शक्ल में वो खाना जा रहा है, और जब वो वापस आती थी प्लेटें तो उनका भी जायजा लेते थे, और उन प्लेटों के अंदर जिस तरीके से खाने को खाया गया है और जिस तरीके से जो बाकी बची हुई हड्डियां हैं उनको रखा गया है, और जिस तरीके से अगर कोई एडिशनल खाना उस बंदे ने छोड़ दिया है तो उस खाने को किस तरीके से रखा गया है, रोटी किस तरह से खाई गई है, सालन और रोटी का तनासुब आपस में प्रॉपर था कि नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोटी बहुत ज्यादा खा ली और सालन बहुत कम खाया, या सालन बहुत ज्यादा खा ली और रोटी कम खाई, तो इन सब चीजों को देख करके फिर वो कहते थे कि भाई आप जो है ना वो हमसे फायदा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि अभी जो है ना आपके अंदर बड़े अदब आदाब और सलीके की कमी है, तो इस वजह से आपको हमारे पास से फायदा नहीं होगा, आप किसी और के पास चले जाएं, हम आपको बैत नहीं कर सकते। अब जरा तसव्वुर करें कि एक शख्स जो कि दीन में आगे बढ़ने के लिए आया है उसको इस तरह से जज करने के बाद जो है वो वापस लौटा दिया जाता था। तो क्यों लौटा दिया जाता था? क्योंकि तसव्वुफ जो थी वो बहुत एडवांस लेवल की चीज थी, वो हर एक के बस की बात ही नहीं थी कि भाई हर कोई मुंह उठा के चलाए और उसको जो है वो तसव्वुफ के सिलसिले में बैत करके जो है वो मामूलात और अशगाल में लगा दिया जाए, हर कोई जो है वो इसको ले ही नहीं सकता था। तो एक जमाना ऐसा भी था। अब जो मशायख हराने वालों को बैत कर लेते हैं तो उसके अंदर तो दूसरी मसले आते हैं, उसके तो दीगर हिकमतें हैं उसके अंदर, जिस वजह से कि हराने वालों को बैत कर लिया जाता है, किसी को लौटाया नहीं जाता। लेकिन आज जो है वो उस वो टॉपिक चूंकि हमारे मौजू का नहीं है, बात बतानी खाली ये थी मकसूद कि तसव्वुफ एक एडवांस लेवल की चीज है। जब कोई शेख के साथ एक इस्लाही ताल्लुक बना लेता है, जब कोई बैत कर लेता है, तो वो गोया के दीन के अंदर एक एडवांस लेवल पे जाना चाहता है। लेकिन यहां पर भी पहुंचने के बाद क्या गलती कर रहे होते हैं कि बैत तो एक शेख के साथ कर ली लेकिन मर्जी जो है वो अपने शेख की चला रहे हैं। अपने शेख की मर्जी से क्या मुराद? वो ये है कि हमारे मशायख के माबैन जो है वो एक जुमला बहुत मशहूर है। वो जुमला क्या है? फरमाते हैं कि जिसका कोई शेख नहीं होता, जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है, जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है। तो भाई शैतान को कभी किसी इंसान ने शेख बनाया? हम तो नहीं जानते किसी इंसान को जो कि शैतान को शेख बनाए, शैतान के हाथ पे जाकर के बैत करे, ऐसी तो कोई मिसाल हमारे सामने नहीं आती। ठीक है, खुसूसन मुसलमानों में, काफिरों के अंदर तो भाई क्या चीज, क्या आप तो एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई हाँ ऐसा काम भी है, जैसा कि एक बाकायदा रिलीजन, एस्टैब्लिश रिलीजन इस दुनिया के अंदर इस वक्त मौजूद भी है, जिसको शायद सेटनिज्म कहते हैं या कुछ इस किस्म का इसका नाम भी है। तो उन्होंने तो शैतान को बाकायदा खुदा बना करके रखा हुआ है, लेकिन एक मुसलमान जो है वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर मशायख की बात क्यों कहते हैं? ये मशायख बात जो करते हैं ये मुसलमानों के बारे में करते हैं कि जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है।
تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں کہ اس نے شیطان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہوتی ہے یا اس نے کہنا شروع کر دیا ہوتا ہے کہ جی الشیطان یا ابلیس شیخنا، ابلیس ہمارا شیخ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ کسی دوسرے انسان کی بات مان کر نہیں چل رہا ہوتا، کوئی ایسا انسان جس کو کہ مشائخ کی طرف سے اور جو ہے وہ اسناد حاصل ہے، کسی کو جو ہے سرٹیفیکیشن حاصل ہے، تو کسی ایسے شیخ کی چونکہ وہ بات مان کر اپنی زندگی نہیں گزار رہا ہوتا، تو دراصل وہ اپنی زندگی کے اندر شیطان کی بات مان کے گزار رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو شیطان کی بات مان کے گزار رہا ہوتا ہے۔ تو شیخ کون ہوا؟ شیخ ہر وہ چیز ہوئی کہ جس کی بات مان کر انسان اپنی زندگی گزارے۔ یہ ہوتا ہے شیخ کی ڈیفینیشن، یہ ہوتا ہے شیخ کی تعریف۔ تو شیخ چاہے آپ اس کے ساتھ بیعت کریں یا نہ کریں، چاہے آپ اس کو اپنا شیخ کہیں یا نہ کہیں، اگر آپ اس کی بات مان کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ آپ کا شیخ ہے۔ چاہے بے شک آپ نے جو ہے وہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑی اللہ کے ولی کے ساتھ کے ہاتھوں میں بیعت کری ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے سے بڑے دنیا کے شیخ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اصلاحی تعلق بنایا ہوا ہے، لیکن بات جو ہے وہ آپ اس کی نہیں مان رہے بلکہ بات کسی اور کی مان رہے ہیں، تو آپ کا شیخ جو ہے وہ کوئی اور کہلائے گا، وہ اللہ کے ولی نہیں کہلائیں گے۔ تو یہ ایڈوانس لیول کی ایک مثال ہے کہ ہم نے اتنے بڑے لیول کے اوپر جا کر کے دینداری کا ارادہ تو کر لیا ہے، لیکن ہم بات جو ہے وہ ان کی نہیں مان رہے بلکہ بات اپنے کسی اور شیخ کی مان رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دوسرا شیخ ہمارا کون ہوتا ہے؟ وہ دراصل ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، ہم اس کی بات مان کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بیعت تو ہم نے کسی اور سے کر لی، اصلاحی تعلق تو ہم نے کسی اور کے ساتھ بنا لیا، لیکن بات ہم اپنے نفس کی مان کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی چیز کو کہتے ہیں نفس پرستی، نفس پرستی۔ اور یہ نفس پرستی جو ہے یہ گناہ ہوتا ہے، نفس پرستی گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایڈوانس لیول کی مثال کیسے بنی کہ ہم نیکی بھی کر رہے ہیں کہ دنیا کے ایک بہت بڑے شیخ کے ساتھ یا کسی ایک متقی بزرگ انسان کے ساتھ ہم نے باقاعدہ اصلاحی تعلق بنایا، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں گے، تو یہ تو ہم نے نیکی کر لی۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم بات کس کی مان رہے ہیں؟ بات ہم اپنے نفس کی مان رہے ہیں، تو یہ گناہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو نیکی بھی چل رہی ہے، گناہ بھی چل رہا ہے، دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا، تو اس سے پھر بندے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ایسے بندہ جو ہے وہ اپنا تزکیہ نفس نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے مشائخ اس بات کے اوپر بہت زور دیتے ہیں کہ اس سلسلے کے اوپر یکسوئی بہت ضروری ہے کہ بھائی جس کے ساتھ آپ نے اصلاحی تعلق بنایا ہے، جس کے ہاتھ میں آپ نے بیعت کری ہے، آپ اس ہی کی مان کر کے چلیں، آپ ایک کی مان کر کے چلیں۔ اگر آپ ایک کی نہیں مانیں گے تو آپ کئی کی مانیں گے، مانیں گے کیا؟ دراصل آپ مشورے کئی سے کر رہے ہوں گے، مشورے آپ کئی لوگوں سے کر رہے ہوں گے، لیکن مان دراصل اپنے نفس کی کر رہے ہوں گے۔ یہ ایک بڑا انٹریکیٹ پوائنٹ ہے، ایک بڑا سمجھ لیں ڈیپ پوائنٹ ہے، جو کہ اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی ہر بندہ جو ہے ماشاءاللہ ہم جس سے بھی مشورہ کر رہے ہیں وہ تو دین کا مفتی ہے، وہ تو دین کا عالم ہے، وہ تو سلسلے کے اندر جو ہے وہ اس کو اجازت خلافت بھی ہے، وہ تو کسی سلسلے کا شیخ بھی ہے، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی مشورہ کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تو ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ ہم نے کون سا غلط کام کر لیا کہ ہم نے کسی دن جا کر کے جو ہے وہ ان مفتی صاحب سے مشورہ کر لیا، کسی دن جا کر کے جو ہے وہ فلانے شیخ صاحب کے ساتھ مشورہ کر لیا، کسی دوسرے دن جا کر کے جو ہے وہ دوسرے شیخ صاحب کے ساتھ جا کے مشورہ کر لیا، تو ہم نے کون سا برا کیا؟ ہم نے کیا بات بری کری اس کے اندر؟ اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن تصوف کے راستے کے اوپر یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ہمیں ڈائریکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی دن جا کر کے کسی سے مشورہ کر رہے ہیں، کسی دن جا کے کسی سے مشورہ کر رہے ہیں، تیسرے دن جا کے کسی سے مشورہ کر رہے ہیں، یہ ڈائریکشنز ہمیں کون دے رہا ہوتا ہے؟ یہ ڈائریکشنز ہمارے شیخ صاحب نے ہمیں دی ہوتی ہیں، جن کے ساتھ ہم نے اپنا اصلاحی تعلق بنایا ہے۔ اگر تو ہمارے شیخ صاحب نے واقعی ہمیں یہ ڈائریکشن دی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اس مسئلے کو فلانے مفتی صاحب کے ساتھ جا کر کے ڈسکس کریں, ان سے پوچھیں, وہ جو آپ کو کہیں اس کے اوپر عمل کریں. یا یہ والی جو آپ بات پوچھ رہے ہیں یہ جو ہے وہ آپ فلانے دوسرے سلسلے کے جو شیخ ہیں ان سے جا کر کے ڈسکس کریں اور وہ جو آپ کو مشورہ دیں ان کے اوپر عمل کریں. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ دراصل جس کے ساتھ آپ نے اصلاحی تعلق بنایا انہی کے کہنے کے اوپر عمل کر رہے ہیں نا. لیکن اگر اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو اسی کو تو نفس پرستی کہا جاتا ہے. اسی میں تو پھر انسان کا نفس اس کو گائیڈ کر رہا ہے نا کہ کل جو ہے وہ اس سے ڈسکس کرو, پھر پرسوں اسے ڈسکس کرو, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے ڈسکس کرو. اب اس کے اندر پک اینڈ چوز ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ نفس تو نہیں چاہتا کہ انسان کی اصلاح ہو. اور شیطان جو کہ نفس کا اصل باس ہوتا ہے, اصل باس تو نفس کا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. اور شیطان تو نہیں چاہتا کہ یہ بندہ جنت میں جائے, شیطان تو اس کو پھسا پھسا کر کے کسی نہ کسی طریقے سے جہنم میں ہی ڈالنا چاہتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ نفس کو آئیڈیاز دے رہا ہوتا ہے کہ آج جو ہے تم, میرا خیال ہے کہ تمہیں ان کے پاس جا کے مشورہ کرنا چاہیے. اور شیطان کو پتا ہوتا ہے, وہ بڑا ایجوکیٹڈ مشورہ دے رہا ہوتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا جی ان کو اس چیز کے بارے میں مشورہ کرنا ہے جس چیز کے بارے میں نا ان کو تمہاری خواہش کے مطابق مشورہ اس جگہ سے ملے گا. یہ جو مفتی صاحب ہے نا ان کے پاس جا کر کے اگر تم یہ والا مشورہ, یہ والے ٹاپک پہ مشورہ کرو گے تو تمہیں اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ مل جائے گا, مشورہ مل جائے گا. تو شیطان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے, شیطان بہت بڑا عالم ہے, شیطان عالم ہے, جاہل نہیں ہے. نفس جاہل ہوتا ہے, شیطان جاہل نہیں ہوتا. شیطان تو بہت بڑا عالم ہے. یہی کہا نا ہمارے مشائخ نے کہ شیطان کے اندر جو ہے وہ چار عین میں سے تین عین جمع ہیں. بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا عارف ہے, بہت بڑا عابد بھی تھا, عابد بھی تھا ہے نا, لیکن عاشق نہیں تھا. ایک عین اس کے اندر مسنگ تھا, چوتھا عین نہیں تھا, تین عین تھے. تو شیطان تو عالم ہوتا ہے, وہ تو عالمانہ مشورہ دیتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے خواہش کے مطابق مشورہ ملے گا. تو اس پوائنٹ, اس والے ٹاپک کے لیے وہ وہیں مشورہ دینے کے لیے نفس کو کہتا ہے. اور پھر نفس جو ہے وہ انسان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس مسئلے میں جو ہے وہ آپ وہاں جا کر کے مشورہ کریں, وہاں پہ جو ہے نا آپ کو کوئی ایسی مشکل بات نہیں بتائی جائے گی. اچھا اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ انسان نفس پرستی کر رہا ہے یا اپنے نفس کی اصلاح کے بارے میں سنجیدہ ہے؟ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب اگلا مشورہ آئے گا نا, اگلی جب ایسے پوائنٹ آئے گا جس کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈفرنٹ ٹاپک کے بارے میں اس کو ڈسکشن کرنی ہوگی, کسی ڈفرنٹ ٹاپک کے بارے میں اس کو مشورہ چاہیے, اب جو ہے نا وہ کسی نئے بندے کو تلاش کرے گا. وہ اسی ایک بندے کے پاس نہیں جائے گا, وہ اب ایک نیا بندہ تلاش کرے گا کہ میں وہاں جا کر کے پوچھوں گا اس چیز کو. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو اس معاملے کے اندر اس کی مرضی کے مطابق مشورہ جو ہے وہ اب پہلے وینیو سے نہیں ملے گا, پہلی جگہ سے نہیں ملے گا, بلکہ ایک نئی جگہ سے ملے گا. اب وہ نئی جگہ کی آئیڈینٹیفیکیشن کر دیتا ہے کہ ہاں اب یہ والا مسئلہ جو ہے وہ تم وہاں جا کر کے ڈسکس کرو. اب یہ صاحب جو ہے وہ بھاگے بھاگے ان دوسرے صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں, ان کے پاس جا کر, اچھا وہ بھی دین کے اوتھینٹک ہی ہوتے ہیں, یا تو تصوف میں اوتھینٹک ہوتے ہیں یا جو ہے وہ فقہ کے اندر اوتھینٹک ہوتے ہیں, فتویٰ کے اندر اوتھینٹک ہوتے ہیں. تو شیطان بھی بڑا عقل مند ہے نا, وہ جانتا ہے کہ بھائی یہ بندہ تو ایڈوانس لیول کا بندہ ہے, یہ جانتا ہے کہ جی جاہل سے مشورہ نہیں کرنا ہے, عالم سے ہی مشورہ کرنا ہے. تو یہ بندہ جو ہے وہ کسی غیر عالم کے پاس نہیں جائے گا. تو شیطان اس کو کس طریقے سے ورگلاتا ہے؟ اس کو کسی دوسرے عالم کے پاس ہی بھیجتا ہے, کسی جاہل کے پاس نہیں بھیجتا. تو اب جو دوسرا مسئلہ ہے نا اس کے اندر, ان کو بھیجا رہے گا کسی دوسرے عالم کے پاس. اور جب تھوڑے دن اور گزر جائیں گے اور تیسرا مسئلہ سامنے آئے گا, تیسری سچویشن سامنے آئے گی, اچھا جی اب اس کے اندر مشورہ کرنا ہے, تو اب تیسری سچویشن کے اندر جو ہے وہ کسی تیسرے شخص کے پاس بھیجا جائے گا, اور تیسرے شخص سے جا کر کے اس نے اپنے مسئلے کے اندر مشورہ طلب کرنا ہے. تو یہ نفس کی اصلاح کا طریقہ نہیں ہے, یہ نفس کی اصلاح کا طریقہ نہیں ہے, یہ نفس پرستی کہلاتا ہے. اس کے اندر نفس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں, اور نفس کی خواہشات پوری ہونے سے نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا بلکہ نفس موٹا ہوتا ہے. ناجائز خواہشات تو دور کی بات, جب جائز خواہشات ہی نفس کی بہت زیادہ پوری کرنا شروع ہو جائے انسان تو بھی انسان کا نفس موٹا ہو جاتا ہے. جائز خواہشات, تو ناجائز خواہشات کا کیا معاملہ ہوگا؟ ناجائز خواہشات سے، تو پھر نفس تو پتھر کا بن جاتا ہے، خالی موٹا نہیں ہوتا بلکہ موٹا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سخت بھی ہو جاتا ہے۔ تو بھائی نفس جو ہے وہ انسان کا بھلا نہیں چاہتا، بلکہ شیطان انسان کا بھلا نہیں چاہتا، نفس تو بے وقوف ہوتا ہے، وہ شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور پھر شیطان کی مان مان کر کے وہ انسان کو ادھر سے ادھر، پھر ادھر سے ادھر، پھر ادھر سے کسی چوتھی جگہ گھما پھرا رہا ہوتا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے جو بالکل ہی نئے ہیں، جنہوں نے جی یا تو ابھی کوئی اصلاحی تعلق کسی سے بنایا نہیں یا بالکل نیا نیا بنایا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ ایک سوال آتا ہے کہ جی آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی بندے کی مانیں اور بندے کے پاس جا کر کے پوچھیں اور بندے ہی ایک کی مانیں۔ اس کے اندر بڑی خدائی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک کی مان کر کے چلو، اس میں تو بہت بڑا خدائی دعویٰ نظر آتا ہے کہ بھئی ایک کی کیوں مان کر کے چلیں، اپنی مرضی سے جو ہے وہ کسی کبھی کسی عالم کے پاس، کسی دوسرے عالم کے پاس کیوں نہیں مان کے چلیں۔ یہاں تو جو ہے وہ وہ ہو رہا ہے جی، یعنی مونوپلی چل رہی ہے، مونوپلی والا معاملہ چل رہا ہے۔ تو بھئی پہلی بات تو وہی کہ ہم اتنی دیر سے یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مونوپلی جو ہے وہ ہم نے نفس کی ختم کرنی ہے، نفس پرستی ہم نے ختم کرنی ہے۔ اس وجہ سے نفس کی مونوپلی ختم کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی مونوپلی اپنی زندگی کے اوپر ڈالنی پڑتی ہے۔ یہ مونوپلی اللہ والے کی ذات کی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ والے کے ساتھ جو تعلق بنایا ہوتا ہے اس کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو عقلی دلیل ہو گئی۔ اب اگر کسی کو نقلی دلیل بھی چاہیے کہ بھئی بندے کی کیوں مانے، اللہ کی کیوں نہیں مانے، اللہ کے رسول کی کیوں نہیں مانے، تو بھئی اللہ تعالیٰ نے خود ہی تو حکم دیا ہے نا قرآن پاک کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والوں اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہوں، امر والے ہوں، حکم والے ہوں۔ اب اولی الامر کون ہوتا ہے، حکم والا کون ہوتا ہے؟ جس کو کہ اس بندے نے حکم والا سمجھا ہوتا ہے، حکم والا مانا ہوتا ہے، اس کو کہا ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں، ہم آپ کے حکم کے اوپر عمل کر کے چلیں گے، تو حکم والا وہی ہوتا ہے نا۔ اب ایک انسان جو ہے وہ ملک کا صدر بن جائے، ٹھیک ہے، لوگوں کے ووٹ لے لے کر کے، جس طرح کے ماڈرن ڈیموکریسی کے اندر ہوتا ہے کہ جی 51% ووٹ جس کو ملے ہوں گے وہ جو ہے وہ ملک کا صدر بن جائے گا، اور 49% جو اس کو ووٹ ملے ہوں گے وہ ملک کا صدر نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر تو بھائی جن لوگوں نے اس کو اپنا بڑا مانا وہ تو خالی 51% ہے، 49% نے تو اس کو اپنا بڑا مانا ہی نہیں، ہے نا، 49% نے تو اس کو اپنا بڑا مانا ہی نہیں، تو پھر وہ اس کی بات کیوں مانے؟ ہمارے دین کے اندر جب ہی ڈیموکریسی کا یہ والا سسٹم نہیں ہے، ہمارے دین کے اندر ڈیموکریسی کا یہ والا سسٹم نہیں ہے، ہمارے دین کے اندر بیعت والا سسٹم ہوتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا اور امت کے اندر کافی عرصے تک یہ چیز رائج رہی تھی۔ وہ بیعت والا سلسلہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور جو لوگ بیعت نہیں کرتے ان کو بیعت پر مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ بھی بیعت کریں۔ اگر اکثریت نے بیعت کر لی کسی کے ہاتھ پر، اب دوسروں کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ بیعت نہیں، کہ وہ جو ہے وہ بغیر بیعت کر کے رہیں۔ کیوں کس لیے کیا جاتا ہے؟ کہ جو لوگ بھی بیعت کر لیتے ہیں انہوں نے اس شخص کو اپنا اولی الامر تسلیم کر لیا، انہوں نے اس کو اپنا اولی الامر تسلیم کر لیا، اب قرآن کی روح سے ان کے اوپر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے، قرآن کی روح سے ان کے اوپر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس بندے کو سب نے اولی الامر تسلیم کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی معاشرے کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ جو اولی الامر تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ جی معاشرے کے لوگ اس کو جو ہے وہ اپنے معاشرے کا قاضی تسلیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر پورا جو ہے مسلمان حکومت نہ ہو جو کہ قاضی مقرر کرتی ہے تو پھر تو دوسری بات ہے، لیکن اگر ایک نان مسلم حکومت ہے تو پھر بس جو ہے وہ لوگوں نے ایک بندے کو اپنا قاضی تسلیم کر لیا، اب وہ قاضی جو ہے وہ ان کے درمیان اولی الامر کہلائے گا، اور وہ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہ اولی الامر ہے۔ اب وہ جو حکم کر رہا ہے، وہ جو فیصلہ کر رہا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ان تمام لوگوں کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے اس کو اولی الامر بنا لیا نا, کنڈیشنل اولی الامر تو نہیں بنایا کہ جی تم یہ کام کرو گے, تم یہ بات کرو گے جو کہ مجھے سمجھ میں آئے گی تب میں تمہاری بات مانوں گا, اگر تم ایسی بات کرو جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. یہ کنڈیشنل تو نہیں ہے بھائی. اولی الامر جو ہے قرآن نے تو کہہ دیا کہ تم نے اولی الامر کی بات کو ماننا ہے, ضروری ہے, قرآن کا حکم ہے, واجب ہو گیا تمہارے اوپر ماننا. اب تمہارے بات سمجھ میں آئے یا بات سمجھ میں نہیں آئے. یہی معاملہ جو ہے اوپر سے چونکہ ہم نے شروع کیا تھا اور ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں, تو یہی معاملہ جو ہے وہ ایک گھر کے اندر بھی ہوتا ہے. ایک گھر کے اندر کیا ہوتا ہے اولی الامر؟ اولی الامر جو ہے وہ گھر کے اندر ایک عام بہت ہی یعنی پرائیویٹ قسم کی سیٹنگ کے اندر یہ جو اتھارٹی ہے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دی ہے. یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دی ہے جب ہی شوہر کی اطاعت حدیثوں کی روح سے بیوی کے اوپر واجب ہوتی ہے, کیونکہ شوہر جو ہے وہ اس گھر کے اندر اولی الامر کی حیثیت رکھتا ہے. تو ان دونوں کو اگر آپ آپس میں کمبائن کریں تو بیوی کے اوپر شوہر کی اطاعت جو واجب ہوتی ہے یہ دین کا حصہ ہے, یہ خالی جو ہے وہ ایک میل شوونزم والا معاملہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے اس وجہ سے اس طرح سے پھر انسان کی نفس کی اصلاح ہوتی ہے. اگر وہ انسان دوسرے کی بات ماننے کی بجائے اپنی مرضی چلا رہا ہو تو اس کے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ نفس جو ہے وہ موٹا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس ایڈوانس لیول کے اوپر جانے کے بعد بھی جو ہے وہ انسان کی اصلاح رک سکتی ہے اگر اس نے فارمل تعلق تو بنایا ہوا ہے لیکن اس تعلق کے اوپر وہ عمل نہیں کر رہا بلکہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کام کرتا چلا جا رہا ہے. اسی وجہ سے انسان کی گاڑی جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچنے کے بعد بھی رک جاتی ہے. پھر جو ہے جب ہم اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں یا پھر ہم شکایت کرتے ہیں نا کہ جی ہم نے تو اتنے عرصے سے بیعت بھی کری ہوئی ہے اور ہم جو ہے وہ مراقبے بھی کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں, حالانکہ حتیٰ کہ ہم تو عالم بھی بن رہے ہیں اور ہم تو عالمہ بھی بن رہے ہیں لیکن ہمارا غصہ دور نہیں ہو رہا, ہماری شہوت دور نہیں ہو رہی, ہمارا جو ہے وہ تکبر ختم نہیں ہو رہا, ہمارا حرص اور حسد ختم نہیں ہو رہا, ہمارے گھروں کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن پھر بھی ہم نے پک اینڈ چوز والا معاملہ جو ہے نا اپنی زندگی سے ابھی بھی ختم نہیں کیا, ابھی بھی ہمارا معاملہ وہی پک اینڈ چوز ہے. اور کون پک اینڈ چوز کر رہا ہے؟ ہمارا نفس انڈر دا انفلوئنس آف شیطان پک اینڈ چوز کر رہا ہے. یہ پک اینڈ چوز ہمارا ختم نہیں ہو رہا بھائی. پک اینڈ چوز ختم کریں گے تو آپ کی یہ ادا اللہ تعالی کو پسند آئے گی آپ کی یہ ادا, کیونکہ یہ پک اینڈ چوز کا ختم کرنا آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, آپ اپنی اصلاح کی خاطر کر رہے ہیں. یہ چیز اللہ تعالی کو پسند آتی ہے, پھر اللہ تعالی جو ہے وہ انسان کے مسئلوں کو بھی حل فرما دیتے ہیں, انسان کے باطنی پرابلمز کو دور فرما دیتے ہیں. اسی وجہ سے یہ جو سلسلہ ہے یہ نفس کی اصلاح کا سلسلہ ہے. اس نفس کی اصلاح کے اندر بات بھی ماننی ہوتی ہے اور اپنے حالات احوال تفصیل سے بتانے بھی ہوتے ہیں. جتنا زیادہ تفصیل کے ساتھ انسان اپنے حالات بتاتا ہے شیخ اتنا ہی بہتر اس کے پرابلمز ڈائیگنوز کرتا ہے. جتنا زیادہ تفصیل کے ساتھ حالات پتا ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ اچھی ڈائیگنوسس ہوتی ہے, اور جتنی اچھی ڈائیگنوسس ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اچھی میڈیسن پرسکرائب ہوتی ہے, اتنی ہی زیادہ اچھی میڈیسن پرسکرائب ہوتی ہے. ہمیں ایک مغالطہ یہ لگ گیا ہے کہ بس ہم نے جو بتائے ہوئے معمولات ہیں اگر ان معمولات کو ہمیں جو ایک دفعہ بتا دیے گئے نا بیعت کرنے کے بعد ہم بس انہی معاملات کو ساری زندگی کرتے رہیں گے نا تو پھر ہماری اصلاح ہو جانی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا جو معاملات ہمیں بتائے گئے ہوتے ہیں بیعت کرنے کے وقت, یہ معاملات جو ہوتے ہیں یہ بالکل بیس لیول کے معاملات ہوتے ہیں جن کو کہ کہتے ہیں کہ ون سائز فٹ آل. ٹھیک ہے نا, ون سائز فٹ آل والا معاملہ. ٹھیک ہے کہ بھائی آپ نے کوئی ایسا سائز بنا دیا جو کہ ہر آنے والے بندے کو فٹ ہو رہا ہوگا. تو یہ جو بیسک معاملات بتائے جاتے ہیں یہ تو ہر ایک کے لیے ایک ہوتے ہیں, لیکن جب سالک آ کر کے اپنی تفصیلات بتاتا ہے جب سالک آ کر کے اپنی تفصیلات بتاتا ہے، سالک جو ہے وہ اپنے احوال ڈسکس کرتا ہے، اپنے کیفیات بتاتا ہے، اپنے اچھائیاں بھی اور اپنی برائیاں دونوں بتاتا ہے، تب جو ہے وہ اس کے لیے مخصوص جو میڈیسن ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ پرسکرائب کی جاتی ہے۔ اب وہ ون سائز فٹ آل والا معاملہ اس کے اوپر نہیں چل رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر رد و بدل کیا جاتا ہے، اس کے لیے اونچ نیچ کری جاتی ہے، اس کو کسی چیز سے منع کر دیا جاتا ہے، اس کو کسی چیز کو ایڈیشنلی جو ہے وہ پرسکرائب کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ نسخے کے اندر کی جا رہی ہوتی ہیں، وہ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب باقاعدہ تفصیلی طور پر اپنے احوال بتائے جائیں اور کسی ایک کو بتائے جائیں۔ اگر یہ نہیں کیا جاتا تو پھر معاملہ وہی چلتا رہتا ہے، ون سائز فٹ آل والا معاملہ، اور آپ جانتے ہیں کہ ون سائز فٹ آل کا جو کپڑا ہوتا ہے نا وہ تو کوئی اتنا زیادہ ایکسیپشنلی گڈ نہیں ہوتا، وہ تو بس ایک کامن سی چیز بنا دی جاتی ہے جو کہ ہر کوئی جو ہے نا جس کو بھی اپنا جسم ڈھکنا مقصود ہو وہ اس کو لے کر کے پہن لے، تو جسم تو آپ کا ڈھک جائے گا، یہ مسئلہ تو آپ کا حل ہو جائے گا، لیکن اس کے آگے جا کر کے اپنے آپ کو مزید خوبصورت سے خوبصورت بنانا، بہتر سے بہتر لباس پہننا، اچھے سے زیادہ اچھی فٹنگ والا لباس پہننا، اس کے لیے تو پھر کسٹمائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کسٹمائز ڈریس بنانے کی ضرورت پڑتی ہے نا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کر کے اپنے پرنٹ بھی دکانوں میں جا کر کے تلاش کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اپنی پسند کی جو ہے وہ جو لان ہوتی ہے اس کو بھی تلاش کرتے ہیں، اور اپنے پسند کا جو لٹھا ہوتا ہے یا کاٹن ہوتا ہے یا نائلون ہوتا ہے اس کو بھی تلاش کرتے ہیں، اور اس کے بعد سب کچھ لے کر کے ایک درزی کے پاس جاتے ہیں اور درزی کو جو ہے وہ اپنی اسپیسیفکس بتاتے ہیں، تاکہ درزی جو ہے وہ ایک ایسا جوڑا بنائے جو خاص میرے اوپر سجے، میرے اوپر جچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل خوبصورتی تو پھر اسی کپڑے کے اندر ہوتی ہے، ون سائز فٹ آل والے کپڑے کے اندر اصل خوبصورتی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی معاملہ جو ہے وہ اصلاح نفس کا بھی ہے، کہ اصلاح نفس جو ہے وہ ون سائز فٹ آل والے معاملات سے نہیں ہوتی، ان سے تو آپ کو ایک بیسک جو ہے وہ کورنگ مل جاتی ہے، ضروری ہوتے ہیں، اگر آپ وہ نہ لیں وہ معاملات نہ کریں تو آپ کو بیسک کورنگ بھی نہیں ملے گی، لیکن بیسک کورنگ کے بعد جب اس کے اندر آپ کسٹمائزیشن کرتے ہیں تب کہیں جا کر کے اس کے اندر اصل خوبصورتی آتی ہے، اور یہ کسٹمائزیشن شیخ ہی سے کروائی جاتی ہے، یہ کسٹمائزیشن خود سے نہیں کری جاتی۔ اگر خود سے کریں گے تو پھر اس کے پیچھے ہمارے نفس کا ہاتھ ہوگا، اور نفس کے پیچھے جو ہے وہ شیطان کا ہاتھ ہوگا۔ تو ہم اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم بہت نیکی کی زندگی گزارنا شروع ہو گئے ہیں، بہت نیکوکاری کی زندگی گزار رہے ہیں، جیسا کہ ہمیں اپنے سڑکوں پہ نظر آتا ہے، ہمیں اپنے اسکول کالجوں میں نظر آتا ہے، ہمیں جو ہے وہ دفتر کاروبار میں نظر آتا ہے، مارکیٹوں میں نظر آتا ہے، جی جس لیول کی دینداری ہمیں یہاں نظر آتی ہے دنیا کے کسی گوشے میں نظر نہیں آتی، بلکہ آج کل جتنی دینداری نظر آتی ہے مارکیٹوں میں اور اسکولوں کالجوں میں اور گھروں میں، اتنی دینداری آج سے 20 سال پہلے بھی نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن اثرات کیوں نہیں نمودار ہو رہے؟ اس کے جو ہے وہ خیریں ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ اس کے فائدے ہمیں کیوں نہیں مل رہے؟ کیونکہ ہم نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلنا شروع کر دیا ہے، نیکی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، گناہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں، پردہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، اور مخلوط محفلیں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، اور جو ہے وہ دینداری بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، اور سنتوں کی خلاف ورزی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ اور ایڈوانس لیول کی کیا مثال دی کہ شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق بھی بنا لیا ہے، لیکن بات کس کی مانی جا رہی ہے؟ وہ نفس اور شیطان کی مانی جا رہی ہے۔ تو یہ نیکی اور گناہ کے خلط ملط ہونے کی وجہ سے، دونوں کو ساتھ ساتھ لینے کی وجہ، لے کر چلنے کی وجہ سے ہمیں اپنی دینداری کے اثرات اپنی زندگی کے اندر نظر نہیں آ رہے۔ سالوں گزر رہے ہیں لیکن ہماری روحانی بیماریاں دور ہونا تو کیا کم بھی نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو نہ کہنے والے کے خلاف حجت بنائے اور نہ سننے والے کسی کے خلاف حجت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مہربانی والا، عافیت اور درگزر والا معاملہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے نظروں کو بند کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، نظروں کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد بھول جائے۔ لا اله الا الله محمد رسول الله وآخر لي سبحانه وبيل على المحاب اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك اللهم ارزقنا اللهم اجعلنا نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتحمل بعطائك اے کریم آقام تیرے آج مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے آبوں کی بدپوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما اے اللہ گناہوں کی کراہیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ جو بھی گناہ ہیں جیسے بھی گناہ ہیں ظاہری ہیں باطنی ہیں چھپے ہوئے ہیں اے اللہ جو ہم دن میں کرتے ہیں رات میں کرتے ہیں اکیلے کرتے ہیں مل کے بیٹھ کے کرتے ہیں جو ہمیں یاد ہے جو ہمیں یاد نہیں اے اللہ جو ہمیں معلوم ہے جو اے اللہ ہمیں معلوم بھی نہیں اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم 100% گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم بے پردگی کے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم سنتوں کے توڑنے کے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم کافروں کی وضع قطع اختیار کرنے والے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم مخلوط محفلوں والے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم جھوٹ والے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم دھوکہ دہی کے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم غیبت اور کینے کے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم ناشکری اور بے صبری کے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور اے اللہ ہم نفس پرستی کے گناہ سے بھی توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم نفس پرستی کے گناہ سے بھی توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم شیطان کی اے اللہ باتوں میں آ جانے کے گناہ سے بھی توبہ کرتے ہیں اے اللہ آپ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیجئے اے اللہ نفس شیطان کے بہکاووں میں آ کر کے اے اللہ ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق پتہ نہیں لگتا اے اللہ ہم انجانے میں بہت سارے گناہ کر بیٹھتے ہیں اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ان کے بہکاووں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ان کے خلاف ہماری مدد فرما دیجئے اے اللہ اپنے نفس کے خلاف اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے اے اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ سے تبدیل فرما دیجئے اے اللہ عافیت اور درگزر والا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ ہماری جو بھی چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں اے اللہ آپ کی توفیق سے ہی قریبی نیکیاں ہیں اے اللہ آپ نے توفیق عطا فرما دی تو اے اللہ ان کو اپنی رحمت سے قبول بھی فرما لیجئے اے اللہ ان کو رد نہ فرمائیے اے اللہ گناہوں کے خلط ملط کر دینے کی وجہ سے اے اللہ ان کے اثرات کو ہماری زندگی میں جو اے اللہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں اے اللہ ان کے اثرات کو ہماری زندگی میں پیدا فرما دیجئے اے اللہ گناہوں کے اثرات جو کہ ہم اپنی نیکیوں کے ساتھ ساتھ کیے جا رہے ہیں اے اللہ ان گناہوں کے اثرات کو ہماری زندگیوں سے دھو دیجئے اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے ہمارے گناہوں کے اثرات کو ہماری زندگی سے دھو ڈالیے اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں پیدا فرما دیجئے اے اللہ بے برکتیوں کو دور فرما دیجئے اے اللہ جو بھی آپ نے حالات دیے ہیں اے اللہ ان حالات کے اوپر صبر و شکر کے ساتھ اے اللہ رضا کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری پوری کی پوری زندگی کو نیکی بنا دیجئے اے اللہ ہمارے ہر ہر لمحے کو ہر ہمارے زندگی کے سانس کو جو ہے وہ اپنے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ مستف فرما دیجئے اے اللہ اپنے ذکر کو جو ہے وہ ہمارے انگ ہڈی بوٹی بوٹی میں ہماری ہر سانس میں جاری فرما دیجئے اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا دیجئے اے اللہ آپ کی محبت سب سے زیادہ غالب ہو اور اے اللہ باقی تمام مخلوقات کی محبت جو ہے وہ اس کے تحت ہو اور اے اللہ جتنی ناجائز محبتیں ہیں اے اللہ جتنی بھی حرام محبتیں ہیں جتنی بھی حرام خواہشات ہیں اے اللہ ان سب کو ہماری زندگی سے نکال دیجئے اے اللہ حلال خواہشات کو بھی اے اللہ اپنی خواہش کے تحت بنا دیجئے اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے عافیت اور درگزر کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اے اللہ اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی اے اللہ اس کو درگزر فرما دیجئے اے اللہ وہ یقیناً ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی اے اللہ جو بھی خیر کی بات ہوئی جو بھی فائدے کی بات ہوئی اے اللہ صرف آپ کے فضل سے ہوئی آپ کی رحمت سے ہوئی اے اللہ اس کو قبول فرما دیجئے اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر کے اے اللہ آپ خوش ہو جائیے جیسا کہ اے اللہ کمزور اولاد کے
کمزور اولاد کی غلطیوں کو معاف کر کے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہم بھی آپ کے کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف کر کے آپ خوش ہو جائیے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما کے جو ہمارے عزیز و قارب، اے اللہ جو مومنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما کر کے اے اللہ آپ خوش ہو جائیے، اے اللہ آپ اگر کسی کو جہنم میں داخل کریں گے تو اے اللہ اس سے آپ کی جہنم کی کوئی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اے اللہ اگر آپ کسی بھی مومن کو جنت سے اگر محروم کریں گے اے اللہ تو اس سے آپ کی جنت کی شان کے اندر کوئی اے اللہ اضافہ نہیں ہو جائے گا، اے اللہ لیکن اگر آپ اپنی مغفرت اور اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت عطا فرما دیں گے تو اے اللہ ہماری بگڑی سنور جائے گی، اے اللہ ہمارا فائدہ ہو جائے گا، اے اللہ ہم خسارے سے بچ جائیں گے، اے اللہ ہم بربادی سے بچ جائیں گے، اے اللہ ہم تکلیف سے اذیت سے جو جہنم میں ملتی ہے اے اللہ اس اذیت سے بچ جائیں گے، اے اللہ ہمارے اوپر مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اپنی زندگیوں کو اب آپ کی رضا کی خاطر کھپا دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں میں کی طرف اے اللہ ہماری دعاؤں میں اے اللہ ہمارے مشائخ کا حصہ کہ اے اللہ ان کی وجہ سے ہی اے اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی، اے اللہ ان کو وسیلہ بنا کر کے اے اللہ آپ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی، اے اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی دعاؤں کے اندر ان کی توجہات میں اے اللہ ہمیں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ان سے ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی صحبتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی دعائیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی ہدایات اور اے اللہ ان کی گائیڈنس اپنی زندگی میں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے ساتھ احسان والا معاملہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.